ریفرینڈم کا نتیجہ جو اسلام پسندوں کے حق میں نکلا وہ بائیں بازو اور روشن خیال عناصر کی مخالفتوں کو کم نہ کر سکا. ان عناصر نے اس بار فوج کو ختم کرنے اور اسے تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا.
خبردار!
ایران کی کمیونسٹ پارٹی تودہ اور مغرب نواز دیگر پارٹیاں فوج کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ فوج میں ابھی شاہ کے عناصر موجود ہیں. یہ پارٹیاں اپنے افراد کو فوجی چھاونیوں میں بھیج کر وہاں کے اسلحوں اور ہتھیاروں کو لوٹ رہی تھیں.
حتیٰ ان لوگوں نے یونیورسٹیوں کے ہاسٹلز اور یونیورسٹیوں کی کلاسوں کو اسلحوں کے گوداموں میں تبدیل کر دیا تھا, اور بہت سے وہ ہتھیار جو انقلاب کے دوران فوجی چھاونیوں سے باہر نکل گئے تھے, بجائے اس کے کہ انہیں دوبارہ فوجی چھاونیوں میں لوٹا دیا جائے, ان گروہوں کے قبضے میں تھے تاکہ وہ انہیں انقلاب کی بنیادوں کے خلاف اور اس قوم کے خلاف جو امام اور انقلاب کی پشپناہ تھی استعمال کریں.
تیئیس اپریل 1979 کو فرقان نامی گروہ نے قتل و دہشت گردی کی اپنی گھناؤنی اور وسیع کارروائیوں کا آغاز کیا, جس کے دوران اس گروہ نے امام کے انتہائی قریبی ساتھیوں اور معروف ہستیوں کو شہید کیا. ان لوگوں نے اسلام پسند انقلابی قوتوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی منظم دہشت گردانہ کارروائی کے تحت بے دردی کے ساتھ شہید کیا.
چونکہ انقلابی جد و جہد کے دوران یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے, اس لیے ہم سبھی لوگوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے, ہماری ممتاز اور مؤثر شخصیات کو جانتے تھے. اس کے علاوہ اس وقت ہم لوگوں کے پاس حفاظتی گارڈز جیسی چیزیں بھی نہیں تھیں. ہم لوگ عام طریقے سے لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہتے تھے. ہم اپنی کار خود ہی ڈرائیو کرتے, اکیلے ہی آتے جاتے تھے, بازار اور مارکیٹ میں جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں خود ہی خریدتے تھے. جلسوں میں سیکورٹی گارڈ یا محافظوں کے بغیر ہی حصہ لیتے. اس وقت دہشت گردوں کے لیے انقلابی اور معروف شخصیت کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اس لیے منافقین نے منصوبہ بنایا کہ مؤثر اور سرگرم انقلابی شخصیت کو راستے سے ہٹا دیا جائے, اور اس دہشت گردانہ منصوبے کا آغاز صوبہ کردستان میں فعال رہنے والے شہید قرنی سے کیا. اس کے بعد شہید مطاہری کو نشانہ بنایا, ان کا تیسرا نشانہ میں تھا. پھر اس کے بعد ان کا یہ منصوبہ آگے بڑھتا رہا اور ہماری عزیز شخصیات شہید ہوتی گئیں.
منافقین جناب ہاشمی رفسنجانی کے گھر میں داخل ہوئے تاکہ انہیں شہید کر دیں. اس موقع پر جناب ہاشمی رفسنجانی کی اہلیہ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا. وہ خود ہاشمی رفسنجانی کے سامنے سپر بن کے کھڑی ہو گئیں, اور انہوں نے اس منافق پر حملہ کر دیا جس نے جناب رفسنجانی کی طرف فائرنگ کی تھی. پھر بھی گولی جناب ہاشمی رفسنجانی کے پیٹ میں لگی اور وہ زخمی ہو گئے, مگر الحمدللہ زندہ بچ گئے.
دہشت گردانہ کارروائیوں کا زیادہ تر نشانہ فوج اور انقلاب کونسل کے افراد تھے. دہشت گرد عناصر زیادہ تر انہی دونوں اداروں کو اپنی کارروائیوں کا نشانہ بناتے تھے. چنانچہ سب سے پہلے مسلح افواج کے کمانڈر جنرل قرنی کو شہید کیا گیا, لیکن اسلام پسندوں کو جو زیادہ سخت جھٹکا لگا وہ آیت اللہ مطہری کی شہادت تھی.
ان لوگوں کی شہادت سے امام کے اندر, امام کے ارادے میں اور امام کے فیصلوں میں معمولی سا بھی اثر نہیں پڑا. امام متاثر ہوئے. جب جناب مطہری شہید ہوئے, امام نے گریہ بھی کیا اور فرمایا کہ یہ میری زندگی کا ماحصل تھے۔
ہماری بڑی بڑی اور عظیم شخصیتوں کے قتل اور ان کی شہادت سے ہمارے اسلام کی تائید ہو رہی ہے، ہماری تحریک زندہ ہو گئی، ایران کے تمام طبقوں میں زندگی دوبارہ بحال ہو گئی۔ اگر کہیں سے کوئی سستی یا کمزوری آ گئی تھی تو وہ دور ہو گئی اور معاشرے میں نئی حیات نے کروٹ لی ہے۔ اگر یہ عظیم شخص اپنے بستر پر مر جاتا تو اسلام کی اس طرح سے تائید نہ ہوتی، معاشرے میں اس طرح کا جوش دیکھنے کو نہ ملتا۔
انقلابی شخصیات کے قتل کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران امام کے داماد جناب اشراقی، آیت اللہ قاضی طباطبائی، ڈاکٹر مفتح، مہدی عراقی اور ان کے بیٹے حسام کو نشانہ بنایا گیا۔ منافقین کو اپنے بعض گھناؤنے منصوبوں میں کامیابی ملی اور بعض میں ناکام رہے،
لیکن چونکہ مشیت الہی یہ تھی کہ میں زندہ رہوں، میں نے معمول کے برخلاف کتاب اس طرح نہیں کھولی۔ اگر میں کتاب کو اپنے بالکل سامنے رکھ کر اس طرح کھولتا تو میرا سر اڑ جاتا۔ میں نے کتاب کو میز پر رکھا اور اس طرح اس کو میں نے کھولا۔ جیسے ہی دھماکہ ہوا، دیوار میں ایک خول پیدا ہو گیا، میرا ہاتھ دیوار میں پیوست ہو گیا تھا، اور اگر کتاب اس طرح سے کھولی جاتی تو میرا چہرہ اڑ جاتا اور گردن سے میرا سر الگ ہو جاتا، اور میرے جسم میں جو زخم اور آثار نمایاں ہوئے وہ اس بم کے ٹکڑوں اور ذرات کی وجہ سے ہیں۔
کردوں کے سرغنہ عبدالکریم قاسم لو نے تہران کے جاری اختلافات سے غلط فائدہ اٹھایا اور ایران سے کردستان کی علیحدگی کا مطالبہ کر ڈالا۔ اسی وقت خلق عرب نامی ایک اور گروہ وجود میں آ گیا جو صوبہ خوزستان کی علیحدگی کی مانگ کرنے لگا۔ دوسری طرف ایران کے علاقے آذربائیجان میں ملت مسلمان نامی ایک گروہ نے آذربائیجان کے علاقے کو ایران سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا۔ علیحدگی پسندی کا یہ رجحان چھوٹی چھوٹی قوموں میں بھی سر ابھارنے لگا اور ابتدائی مہینوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کو ملک کی تقسیم کا خطرہ درپیش ہو گیا۔
انقلاب برپا ہوا اور ایران کی پوری قوم نے اور کردوں نے اس انقلاب میں حصہ لیا۔ یہ انقلاب کسی ایک خاص گروہ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ انقلاب تمام ایرانیوں کا ہے۔ لہذا یہ منطقی امر ہے کہ ہم اس انقلاب سے توقع رکھیں۔ البتہ ہماری توقع بھی زیادہ نہیں ہے۔ ہم ایران کے کردستان کی ڈیموکریسی، آزادی اور استقلال چاہتے ہیں۔
یہ سب غیر ملکی ایجنٹ ہیں، اب چاہے یہ لوگ امریکی ایجنٹ ہوں یا دوسرے ملکوں کے، اگر ہم اس وقت انقلابی رویہ اپناتے ہیں تو یہ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے آزادی نہیں دی۔ ہم نے آزادی دی تو اس کا غلط فائدہ اٹھایا گیا۔ ہم آزادی نہیں دیں گے، اس معنی میں آزادی نہیں دیں گے جیسا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تخریب کاری کریں۔ اس طرح کی آزادی انہیں ہرگز نہیں دی جائے گی۔ کردستان ڈیموکریٹک پارٹی ایک تخریب کار گروہ ہے، ایک فاسد اور مفسد گروہ ہے۔ انہیں ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے کہ ان کا جو دل چاہے وہ کرتے پھریں۔
امام خمینی نے ایک کار آزمودہ قومی فوج تشکیل دینے کا حکم جاری کیا جو تمام تر ہتھیاروں سے لیس ہو۔ وہ فوج ایسی ہو کہ ہر طرح کی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ یہ ایسی حالت میں تھا کہ ایران کی فوج ابھی خالصتاً انقلاب کی وفادار نہیں تھی اور شاہ کے عناصر سے پوری طرح سے پاک نہیں ہوئی تھی۔ جلدی ایک رضاکار فوج جو سپاہ پاسداران کے نام سے معروف ہوئی تشکیل پائی، اور اس کی پہلی ذمہ داری کردستان کی شورش کو ختم کرنا تھا، اور 1979 کے موسم گرما میں اس نے کردستان میں جاری شورش اور بغاوت کو کچل دیا۔
ہر صورت میں ہم اس چیز کے منتظر ہیں کہ ان تخریب کاروں کے ہاتھوں اور ان اغیار کے، جنہوں نے انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آلہ کار بنایا ہے، جو یہ تباہی اور ویرانی ہوئی ہے، جنہوں نے مختلف ناموں جیسے ڈیموکریٹ، ڈیموکریٹک پارٹی اور اسی طرح کے بے معنی الفاظ وغیرہ سے یہ تباہی اور ویرانی مچائی ہے۔ ہمیں حکومت اور وزیر داخلہ سے بھی شکایت ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جب ان کی تعداد صرف 300 تک تھی کیوں کارروائی نہیں کی۔
ابھی انقلاب کو ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس پر حکم فرما نظام ایک زبردست بحران کا شکار ہو گیا۔ عبوری حکومت کے سربراہ مہدی بازرگان نے 9 مہینوں کے دوران 1 سے زائد بار استعفی دیا اور انہوں نے اپنی اس حرکت سے در حقیقت انقلاب کو ایک تاریک اور لامتناہی سرنگ میں ڈھکیل دیا۔
مہدی بازرگان کے سلسلے میں میں کہنا چاہوں گا کہ ان کے انتخاب میں شروع ہی میں شاید زیادہ توجہ اور دقت نہیں کی گئی تھی، یعنی بعد میں ہم لوگوں نے جو انقلابی سپاہی کہلاتے تھے اور آج بھی ہیں، جب اس پر غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ شاید مجموعی مصلحت کے اعتبار سے یہ بھی ایک مصلحت تھی، کیونکہ بازرگان جیسے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے امریکی گھات لگائے بیٹھے تھے۔
انقلابیوں کو خدشہ اس بات کا تھا کہ امریکی حکومت امام کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان اختلافات سے غلط فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور اگست 1953 کے کودتا اور اس کارروائی کے جس کے تحت مصدق کو برطرف کر کے دوبارہ شاہ کو مسنت اقتدار پر بٹھا دیا گیا تھا تکرار نہ ہو جائے۔ کئی بار ایسی باتیں بھی سامنے آئیں کہ امریکہ خفیہ طریقے سے ایک کودتا کی تیاری میں مصروف ہے، اور یہ افواہیں لوگوں کے درمیان گردش بھی کرنے لگیں، اور ان میں اس وقت اور شدت آ گئی جب یہ خبر آئی کہ مہدی بازرگان اور امریکہ کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر برجنسکی کے درمیان الجزائر میں ملاقات ہوئی ہے۔
ہم محمد رضا کو واپس نہیں آنے دیں گے، یہ لوگ اسے واپس لے آنا چاہتے ہیں، آپ لوگ ہوشیار رہیے، اے ملت ایران آپ بیدار رہیے، یہ لوگ منصوبے تیار کر رہے ہیں، سازش رچی جا رہی ہے، ان لوگوں نے اس مرد کے گھر میں ایک کمیٹی تیار کی ہے، وہاں بیٹھ کر منصوبہ سازی کی جاتی ہے، یہ لوگ ہم لوگوں کو دوبارہ اس دور میں لوٹانا چاہتے ہیں جہاں پورے کا پورا ماحول گھٹن کا تھا، ہر چیز گھٹن کے ماحول میں تھی، یعنی ہماری تقدیر امریکہ کے ہاتھ میں چلی جائے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔
چار نومبر 1979 کو تہران کی یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے کچھ طلباء نے تہران میں واقع امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا اور سفارت خانے پر جو جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا قبضہ کر لیا، اور سفارت خانے کے تمام کارکنوں کو جاسوس اور امریکی ایجنٹ کے طور پر یرغمال بنا لیا۔
ہم لوگ جو انقلاب کونسل میں تھے، جہاں ملک کے تمام اہم فیصلے کیے جاتے تھے، اس بات سے باخبر تھے کہ امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا جانے والا ہے۔ میں اور آیت اللہ خامنئی حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، جہاں ہمارا قیام تھا اس مکان کی چھت پر ہم لوگ سو رہے تھے، رات میں ریڈیو لگایا اور وہاں سنا کہ طلبہ نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا ہے۔
بین الاقوامی عدالت اور خصوصی سفارتی تعلقات کے ذریعے یرغمالیوں کو رہا کرانے کی کوشش کریں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ کسی خون خرابے کے بغیر معاملہ حل کر لیں اور امریکی یرغمالیوں کی جان خطرے میں نہ پڑے۔
امریکی حکومت کو اس مسئلے کے لیے پرامن راستہ تلاش کرنا ہوگا، وہ لوگ شاہ کو ایران کے حوالے کر دیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
عبوری حکومت کے سربراہ مہدی بازرگان اور ان کے وزیر خارجہ ابراہیم یزدی نے امریکیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یرغمالیوں کا مسئلہ حل کیا جائے، اور ان لوگوں نے استعفی دے دینے کی دھمکی دے دی، لیکن امام نے امریکی سفارت خانے کے اس مسئلے کو ختم کرانے کے بجائے مہدی بازرگان اور ابراہیم یزدی کا استعفی قبول کر لیا اور انقلاب کونسل کو ملک کا نظم و نسق چلانے کا حکم دیا۔
جو چیز ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے وہ 53 امریکی یرغمالیوں کا مسئلہ ہے کہ جنہیں اغواکاروں اور ایران کے سرکاری دہشت گردوں نے ایک عرصے سے اغوا کر رکھا ہے اور ایرانی حکومت بھی ان کی حمایت کر رہی ہے۔
اس کارروائی کی جو بڑی اہمیت ہے وہ یہ کہ پوری دنیا کے کمزور اور پوری دنیا کے پسماندہ لوگوں کے ذہنوں سے جنہیں گوشہ نشین کر دیا گیا ہے امریکہ کا خوف نکل گیا ہے۔ ہمارے جوان ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا ہے اور 50 سے زائد جاسوسوں کو پکڑ لیا ہے اور انہیں اپنی تحویل میں لے رکھا ہے۔ البتہ ان کے ساتھ انسانیت کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جیسا کہ مجھے برابر اطلاع دی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ امریکی جاسوسوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا جا رہا ہے اور اسلامی اخلاق اور تعلیمات کا حکم اور تقاضا بھی یہی ہے۔
وہ منظر جب ایران کے مسلمان طلباء امریکی یرغمالیوں کو لے جا رہے تھے امریکی معاشرے کے لیے بہت ہی وحشتناک تھا، جبکہ یرغمالیوں کے انٹرویوز دنیا کے مختلف ٹیلی ویژن چینلوں سے نشر ہو رہے تھے اور اس کی وجہ سے جیمی کارٹر کی حکومت پر دباؤ دگنا بڑھ گیا تھا۔
ایرانی قوم کا مطالبہ ہے کہ شاہ پر مقدمہ چلانے کے لیے اسے ایران کے حوالے کیا جائے اور اس کے عوض امریکی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔
شاہ پر قتل اور عام لوگوں کو وحشیانہ طریقے سے ایذائیں دیے جانے کا الزام ہے۔ اسی طرح اس پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے سیاسی جیلیں بنا رکھی تھیں اور اس کی خفیہ پولیس ساواک وحشی گری میں ہٹلر کی ہمسری کرتی تھی۔
امام خمینی نے حکم دیا کہ صرف سیافام یرغمالیوں اور ان عورتوں کو جو جاسوسی کی کارروائیوں میں ملوث نہیں تھی چھوڑ دیا جائے، اور اس کام کی نگرانی کے لیے آپ نے اپنے بیٹے حاج احمد آغا کو مقرر کیا کہ وہ ان یرغمالیوں کو ایران سے رخصت کریں۔ امام کے اس اقدام نے کارٹر حکومت کے سامنے ایک بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے امام خمینی پر سفید فاموں اور سیافاموں کے درمیان نسلی تفریق برتنے کا الزام لگایا۔ البتہ امریکہ کے دیگر لوگوں کا کہنا تھا کہ امام کی مقبولیت سیاہ فام لوگوں میں بڑھ گئی ہے۔
یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ امریکی صدر نے حال ہی میں کہا ہے ایرانی یا ایرانی حکومت وحشی ہے۔ اگر وحشی کہنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایرانی اور ایرانی حکومت ان کے کہنے میں نہیں ہے یا جو تم چاہتے ہو اس کو بلا چون و چرا کرنے کو تیار نہیں ہے، اگر ان چیزوں کو تم وحشی کہتے ہو تو کہتے رہو۔ اگر تم لوگ ریفرینڈم کراؤ اور پوری دنیا کی قوموں سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ وحشی حکومت کون ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قوموں کے درمیان مکمل اتفاق رائے نہ ہو تب بھی اکثریت کا یہی کہنا ہوگا کہ سب سے زیادہ وحشی حکومت امریکہ کی حکومت ہے۔ اس طرح سے یہ الزام جو تم ہم پر لگا رہے ہو تمہاری طرف لوٹ جاتا ہے۔
امریکہ میں انتخابات کی تاریخ نزدیک آ رہی تھی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے کارٹر کی پوزیشن اپنے حریف جماعت ریپبلکن پارٹی کے مقابلے میں کافی کمزور ہو گئی تھی۔ امریکیوں نے منصوبہ سازی شروع کر دی تاکہ شاید وہ فوجی حملے کے ذریعے امریکی یرغمالیوں کو چھڑا سکیں۔
امریکہ میں ایرانی قونصل خانوں کو فوراً بند کر دیا جائے اور کسی بھی ایرانی سفارتکار اور ایرانی نمائندے کو اب اس کے بعد سے سیاسی حیثیت حاصل نہیں ہوگی، اور کل رات تک سبھی ایرانی سفارتکار امریکہ سے نکل جائیں، اور جو شخص بھی امریکی مصنوعات کو ایران برآمد کرے گا تو اس کو اس قانون کے تحت جس پر امریکی وزیر خزانہ عمل درآمد کے پابند ہیں سزا دی جائے گی۔ یہ سب کچھ ان پابندیوں کے علاوہ ہے جو 12 جنوری کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران پر عائد کی گئی ہیں۔
دنیا کے مختلف ملکوں کے بہت سے نمائندوں نے اس معاملے میں ثالثی کرنے کی کوشش کی تاکہ امریکی یرغمالی رہا ہو سکیں، لیکن امام خمینی نے سب کی پیشکش مسترد کر دی اور ان تمام نمائندوں میں سے صرف عیسائیوں کے رہنما پوپ کے نمائندے کی ثالثی قبول کی۔
مجھے بہت افسوس اور شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں تہران میں دوسری بار آپ کے گھر آ کر آپ کا وقت لے رہا ہوں۔
اس حساس موقع پر اگر دوسرے ملکوں کے حکام ملاقات کا وقت مانگتے تو اس قضیے میں انہیں ملاقات کا وقت نہ دیتا، لیکن چونکہ مسیحی قوم کے مذہبی